Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arif billah Hazrat Aqdas Hazrat Maulana Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib Nawarallahu marqadahu ke ye ashar hain. Ek qita pesh karta hoon. Meri ruswaiyon par aasman roya zameen royi meri ruswaiyon par aasman roya zameen royi meri zillat ka lekin aapne naqsha badal dala meri zillat ka lekin aapne naqsha badal dala meri ruswaiyon par aasman roya zameen royi meri zillat ka lekin aapne naqsha badal dala bahut mushkil tha mere nafs ammara ka chit hona bahut mushkil tha mere nafs ammara ka chit hona teri tadbeer ilhami ne uska sar kuchal dala teri tadbeer ilhami ne uska sar kuchal dala meri ruswaiyon par aasman roya zameen royi meri ruswaiyon par aasman roya zameen royi meri zillat ka lekin aapne naqsha badal dala meri zillat ka lekin aapne naqsha badal dala bahut mushkil tha mere nafs ammara ka chit hona bahut mushkil tha mere nafs ammara ka chit hona teri tadbeer ilhami ne uska sar kuchal dala teri tadbeer ilhami ne uska sar kuchal dala
ashar mein to samajhna aasan nahi hai baaz waqt shayad دوسرے کی بات کہتا ہے اپنے اوپر اس کو رکھتا ہے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے بعض دفعہ اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے بجائے دوسرے کے اوپر دوسرے سے کہتا ہے تو یہاں جو میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین ہوئی تو کوئی رسوائی حضرت والا کی کہاں تھی حضرت تو مادر ذات ولی تھے پاکیزہ تھے لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بعض سالک جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر مغلوب ہو جاتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر تو ان کی رسوائیوں پر بعض وقت ان کا وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے ان کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں تو زمین و آسمان روتے ہیں ان کے اوپر یعنی پوری مخلوق روتی ہے جس کو حاجی صاحب نے فرمایا حضرت حاجی امجاد اللہ صاحب شیخ العرب والعجم نے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں، یعنی مجھے میری تو آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے اپنی خراب حالت کی خرابی پر، لیکن ساری مخلوق میرے حال کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ کس برے حال میں ہے. تو اسی کو مانیں کہ بعض سالک کے حال ایسا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں، پر غمزدہ ہوتے، پوری مخلوق اس سے اس کا دل دکھتا ہے. لیکن فرماتے کہ جب شیخ کامل سے تعلق ہو گیا تو پھر جو اس کی ذلت اور رسوائیاں تھیں وہ سب اس کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، اس کی ذلت کو عزت سے تبدیل ہو جاتی ہے. وہ جو ذلت جو کام اس نے کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو مخلوق میں اس کی بے عزتی ہوئی تھی اس کو عزت سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو جیسے حضرت راشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت کفر میں جو گناہ ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ جب انہوں نے مسیلمہ کذاب، جو رسولوں نے کہا نعوذ باللہ دعویٰ کیا تھا، مرتد تھا، اس کو قتل کیا، تو حضرت والا فرماتے ہیں بڑے بڑے جرنیل اور جو صحابہ تھے اس وقت موجود تھے، حضرت صدیق اکبر بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت خالد ابن ولید بھی موجود تھے، اتنے بڑے بڑے، لیکن ان کی ذلت کو عزت سے بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے مسیلمہ کو قتل کرا دیا، تو قیامت تک کے لیے ان کی وہ ذلت عزت سے تبدیل ہو گئی. تو اسی طرح شیخ کامل سے جب تعلق ہوتا ہے تو اللہ اس کے اخلاق جو پہلے انتہائی خراب تھے وہ انتہائی حسین ہو جاتی ہے، وہ آدمی دوسرا ہو جاتا ہے، وہ خود بھی نہیں پہچانتا کہ میں وہی ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا وہی ہوں جو پہلے تھا. تو نے مجھ کو کیسے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا. پہلے جان کیا تھا کہ پہلے مردہ تھا، آپ کی محبت سے بھی نیاز تھا، اس پہ جان عطا فرما دی اپنی محبت اور پھر جانے جان جان کی بھی جان عطا فرما دی، یعنی اپنی خاص نسبت مع اللہ اور خاص تعلق اور خاص دوستی عطا فرما دی، اور پھر جانے جانا کر دیا، اور پھر جو جس جن جن کے لیے جو میرے محبوب تھا محبوب تعالی شانہ ان کا مجھے اللہ نے محبوب بنا دیا. یہ پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا. تو اللہ تعالی حضرت فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ذلت کا اللہ تعالی نقشہ بدل ڈالتے ہیں، شیخ کامل اس کو اس جو ذلتوں کو عزت سے تبدیل کر دیتا ہے، اور اسے گناہوں کی بجائے پھر وہ طاعت اور نیکیوں میں اس سے صادر ہونے لگتی ہیں. پہلے گناہ کرتا تھا اب نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے، پہلے برے کام کرتا تھا اب ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ اللہ کی رضا کس کام ملے گی، اچھے کام تلاش کرتا پھرتا ہے، اللہ کی رضا کے کام تلاش کرتا ہے. اور پھر دوسرے شعر میں فرمارے کہ
بہت مشکل تھا
میرے نفس امارہ کا چت ہونا. چت ہونا مانے شکست، جیسے پہلوان جب شکست کھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چت ہونا، بہت کشتی میں بہت تیز ہوتا ہے بہت، لیکن جب دوسرا اس کو چت کرتا ہے اور گرا دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چت ہو گیا. اسی طرح میرا نفس امارہ، نفس امارہ کے کیا معنی ہے، کثیر الامر بسو، جو بہت ہی زیادہ برائی کا ہر وقت حکم کرتا ہے. جو سب سے پہلے جو انسان کی حالت ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، جب تک کہ گناہوں سے مغلوب ہوتا ہے، تو اس کا نفس جو ہے ہر وقت اسے گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، لیکن جب پھر اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو پھر وہ نفس امارہ پھر نفس لوامہ ہو جاتا ہے، پھر اسے جو گناہ وہ کرتا ہے اگر اس سے پھر صادر ہوتا ہے تو گناہ اس پر اسے افسوس ہونے لگتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یہ اب نفس امارہ ترقی کر کے نفس لوامہ ہو گیا, اور جب اس سے بھی زیادہ آگے ترقی ہوتی ہے تو نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہر وقت راضی رہتا ہے, اور اسی لیے بڑھتے وقت فرشتے اس کو نفس مطمئنہ سے ہی پکاریں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے وہ نفس جو اللہ کے حکموں پر مطمئن تھا اب اپنے رب کی طرف لوٹ جا, تو کسی غیر کے پاس نہیں جا رہا, جس رب کے لیے تو نے اپنے نفس کی خواہشات کو پامال کیا تھا, جس رب کے لیے اپنے تو اس کے احکام پر بالکل مطمئن ہو گیا تھا, اب اس اللہ تجھے کسی غیر کی طرف بلا رہے تو اپنے اسی رب کی طرف لوٹ جا جس کو تو یاد کیا کرتا تھا, جس کو تو جس کے لیے تو ساری محنت کرتا تھا, تو اسی نفس امارہ کو کے سر کو شیخ کامل کچل ڈالتا ہے. میری بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا,
تیری تدبیر
الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. شیخ جو کچھ کہتا ہے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ جو کہتا ہے وہ الہام سے کہتا ہے, اس لیے اس کی تدبیر جو بتاتا ہے وہ کوئی شریعت میں دخیل نہیں ہو سکتا, وہ عشاء کے چار فرض کو دو نہیں کر سکتا اور صبح کے دو فرض کو چار نہیں کر سکتا, لیکن جو اس کے دل میں نفس کی اصلاح کی جو تدابیر آتی ہیں وہ اس پہ اس کو اختیار ہوتا ہے, وہ چاہے تو نوافل کو کہہ رہے نوافل نہ پڑھو, ذکر تسبیحات نہ کرو, کسی کے اندر تکبر پیدا ہو گیا یا کوئی ہوا تو اس کو کہہ دیا کہ کام تم نہ کرو, تو تدبیر الہامی ہوتی ہے اس کے نفس اصلاح کی تدبیر اللہ اور کے دل میں الہام کرتا ہے, جس سے نفس امارہ کا سر کچل جاتا ہے اور وہ نفس سے مطمئن نہ ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال بھی حضرت سے سنایا کرتے تھے کہ ایک شیخ تھے, شیخ بہت بڑے اللہ والے تھے, کسی بہت عالم بھی تھے, تقریر بھی کیا کرتے تھے اور اپنا اصلاحی تعلق بھی شیخ سے رکھتے تھے, اس وقت کے بہت بڑے شیخ تھے, تو ان کے دل میں انہوں نے دیکھا کہ میرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا, شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا حال بتایا کہ حضرت میں تکبر کے مرض میں مبتلا ہوں, سب مجھے حقیر نظر آتے ہیں, میں سب ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں, کیونکہ یہی اللہ والا ہونے کی علامت ہے کہ جو جیسے مریض ہوتا ہے وہ جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے حال کہتا ہے, اور جو اپنی مرض کا علاج نہیں کرانا چاہتا وہ ڈاکٹر سے بھی چھپاتا ہے. تو یہ ان کا حال بتا دینا, جو طالبین اپنے شیخ کو اپنے اصلاح کے لیے حال بتا دیتے ہیں تو یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے, اور شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر ہم اپنا حال بتائیں گے تو ہم جو ہے اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جائیں گے, مگر یہ بالکل اس کا برعکس ہے کہ اس شیخ کی نگاہ میں ایسے مرید کی اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے, اور زیادہ عظمت ہو جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ خاص اللہ کا طالب ہے, ورنہ اپنے عیوب کیوں ظاہر کرتا. تو انہوں نے شیخ نے یہ تدبیر بتائی کہ اچھا آپ ایک ٹوکرا لیجئے بہت بڑا, اس کو اخروٹوں سے بھر لیجئے, اور جہاں بچے زیادہ کھیلتے ہیں جس گلی میں وہاں پہنچ جائیے, اور بتاؤ کہ اسے کہو کہ میرے سر پر ایک تھپڑ لگاؤ اور ایک اخروٹ لے لو. کتنی بڑی مشکل تدبیر تھی, لیکن طالب جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کو سب آسان. تو یہی کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بچوں کو جمع کیا کہ بھائی مجھے میرے پگڑی پہ ایک تھپڑ لگاؤ اور ایک ٹوکرا لے لو, تو بچوں کے تو مزے آ گئے ٹکی بھی لگاؤ اور مٹو اخروٹ بھی لو, بس جب ایک لگایا زور سے پگڑی گئی جا کے ادھر گری اور وہ اخروٹ لے لیا, ایک ایک تھپڑ لگاتے رہے وہ, اور ایک ایک تو مولانا ابرار صاحب نے فرمایا کہ ٹوکرا خالی ہو گیا اخروٹوں سے اور کھوپڑا خالی ہو گیا تکبر سے. ایسی اصلاح پہلے فرماتے تھے لوگ. اسی طرح حضرت حکیم الوت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نواب صاحب بیت ہونے کے لیے آئے یا ملاقات کے لیے آئے, اور اپنا ایک جو نوکر تھا اس کے ہاتھ میں انہوں نے تھال دے دیا مٹھائی کا حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے, کیونکہ بیت کے وقت تو حضرت والا بیت کرنے کے بعد نہ کوئی ہدیہ قبول فرماتے تھے نہ مٹھائی لیتے تھے. ویسے ملاقات کے لیے آئے, اصلاحی تعلق رکھتے تھے حضرت سے. تو حضرت والا تو بہت صاحب بصیرت سے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ نواب صاحب میں کچھ تکبر ہے ابھی باقی. تو نواب صاحب خانقاہ میں آ کے بیٹھ گئے. تو جب لڑکا پیش کیا ہدیہ, فرمایا یہاں رکھ دیجیے, وہ رکھوا دیا نواب صاحب نے. پھر نواب صاحب سمجھے کہ اب تو میں فارغ ہو گیا, نوکر کو روانہ کر دیا. بس اس کے بعد والا کچھ دیر بیان کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ حضرت والا میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. خیر تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ بیعت کرتا ہوں یا نہیں, لیکن اس وقت مجھے ضروری کام ہے, فلاں جگہ جانا ہے, وہاں دیکھ کے اگر میرے دل میں آیا تو وہاں جا کے بیعت کروں گا. اب وہ دوسری جگہ تھی, تو اب نواب صاحب کے چھکے چھوٹ گئے, وہ گلی میں بازار سے گزر کے جانا پڑے گا. بس نے فرمایا کہ میں نے ان کو, انہوں نے ٹوکرا اٹھایا, وہ ان کے ساتھ ساتھ. حضرت نے فرمایا کہ دوسرا راستہ بھی تھا تنہائی کا, مگر میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو جس میں لوگ بھاگتے. نواب صاحب کو پسینہ کیا. اس کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے پھر دوسرے چلے گئے. وہاں حضرت نے کچھ ملاقات کی کسی صاحب سے, پھر فرمایا کہ ابھی کچھ دل میں بات آئی نہیں, ابھی چلتا ہوں وہاں کسی اور صاحب کے یہاں, وہاں ملاقات کرتے ہیں. تو پھر دوسرے بازار سے حضرت لے کے چلے گئے. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ نواب صاحب ٹوکرا لیے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے. یہاں تک کہ تین جگہ حضرت والا نے ایسا کیا. پھر فرمایا کہ چاپ واپس خارقہ چلتے ہیں. پھر واپس خارقہ تشریف لائے. بس حضرت نے فرمایا کہ سارا تکبر نکل گیا, بڑائی جو اندر تھی سب اسی ایک ہی علاج سے نکل گیا. ایسے جلال قیصری بخشا جمال خانقاہی کو, اور سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی کو. بڑے بڑے نوابوں پر اور اس پر ڈانٹ پڑ رہی ہے, اور ان کو جو ہے جلال قیصر جو ایک فقیر جو خانقاہ کی تھانہ بھون میں بیٹھا ہوا ایک مولوی, وہ ڈانٹ رہا ہے نوابوں کو اور تھر تھر کانپ رہے ہیں, اور بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر بنا دیا, ان کا دل توڑ دیا. نواب قیصر صاحب تھے, یہاں اتنے بڑے آدمی تھے, حضرت بچپن سے حضرت سے بیعت تھے. آخر میں ان کو دیکھا تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ نواب نہیں ہے, یہ فقیر ہے اندر سے, بالکل ساری نوابی کا کوئی مادہ ہی نہیں. اسی طرح حضرت حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تھی خودداری کا سکھایا حضرت والا نے. ویسے تو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتی حضرات, لیکن جو مولانا رومی کا شعر ہے جو حضرت سے ہم نے بارہا سنا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ چاکری خواہند از اہل جہاں, کیوڑے چوچہاں, کیا ہے کسی کو یاد ہے, کیوڑے چوچہاں نخوت دارند, کیوڑے چوچہاں. ایسی نخوت بظاہر ایسے ہوتی ہے, نخوت رکھتے ہیں اپنے آپ کو, جیسے ایسا معلوم تھا بڑے متکبر ہیں. رخوت دارند کبرے چوشہاں, جیسے بادشاہوں کے اندر کبر اور نخوت ہوتی ہے ایسے وہ نظر آتے ہیں. لیکن اور چاکری خواہند از اہل جہاں, ان دنیا داروں سے چاکری کرواتے ہیں. تاکہ ان کا نفس ٹوٹ جائے. تو اسی کو تو حضرت کو نواب ڈھاکہ نے لکھ کے حضرت بارا سے درخواست کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے آپ یہاں بلا لیجئے, آپ کے میں آپ کو دعوت دی کہ یہاں تشریف لے آئیے اور آپ کے آواز و نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, مجھے بھی فائدہ ہوگا, میں آپ کی زیارت کا خواہش مند ہوں. اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہاں کے حیدرآباد کے لوگ وہاں نہیں آ سکتے تھانہ بھون, اس لیے آپ تشریف لے آئے تو آپ کی بہت احسان ہوگا. تو حضرت والا نے قبول کر لیا. اس کے جب وہاں حضرت والا ریلوے اسٹیشن تو ریل چلتی تھی تو نواب نے ایک اپنے وزیر کو بھیج دیا جو بہت بدتمیز تھا. تو حضرت نے پوچھا اس سے کہ نواب صاحب نہیں آئے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت وہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس چھوڑ جاتا ہے. اوہو, بس یہ سننا تھا حضرت کا ترنگ بدل. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواب صاحب کنواں ہیں اور ہم پیاسے ہیں, حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے. ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہمیں نواب صاحب کے سامنے یوں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, اور نواب صاحب کو ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت. پیدائش سے لے کے موت تک وہ ہم سے ہی مسئلہ پوچھیں گے, ہماری بات مانیں گے. اس لیے میں ایسے جس کو آپ کنواں سمجھتے ہیں تو میں ایسا پیاسا نہیں ہوں, میں یہاں سے فوراً واپس جاتا ہوں. پھر نواب کو پتہ چلا, اس نے کہا کہ حضرت بہت بڑی غلطی ہو گئی, ایک یہ بہت نااہل تھا اس کو میں نے بھیج دیا. حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ نااہل کو آپ نے وکیل کیوں بنایا, اہل کو بنانا چاہیے تھا. حضرت نے اس وقت تشریف نہیں لے گئے, فوراً واپس ہو گئے. پھر دوبارہ اس نے تھانہ بھون آ کے حاضر درخواست کی کہ حضرت پھر بہت عرصے کے بعد تشریف لے گئے, اس میں بھی شرائط رکھی, بہت سی شرائط تھی, خیر دوسرا وہ ہے, مگر یہ شان تھی ہمارے بزرگ. ہاں بھائی پڑھیے.
یہ اشعار بھی سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں.
لطف سر دینے میں ہے جاں باز کو, لطف سر دینے میں ہے جاں باز کو, کب حوس اس کی ہے ہیلا ساز کو, کب حوس اس کی ہے ہیلا ساز کو. لطف سر دینے میں ہے جاں باز کو, کب حوس اس کی ہے ہیلا ساز کو.
یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے تو وہ چاہے جسمانی سر ہو یا روح کا ہو, یہ دو ہیں, ایک تو جسم انسان کا اگر موقع آتا ہے وہ بھی اللہ پہ فدا کرتا ہے, جانباز اس میں بھی جانبازی دکھاتا ہے, لطف آتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. اور دوسری شہادت باطنی ہے کہ جہاں اللہ کے احکام کا ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے, نفس کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے, پھر اس کے نفس کی خواہش کو ذبح کر دیتا ہے, اندر اس کا خون بہ جاتا ہے, لیکن مخلوق اس کو نہیں دیکھتی, صرف اللہ ہی دیکھتا ہے. لیکن اس میں یہ صرف جانباز ہی کر سکتا ہے, وفادار ہی کر سکتا ہے, ہیلا ساز نہیں کر سکتا. ہیلا ساز تو دسیوں بہانے بنا دے گا کہ جیسے منافقوں نے کہا تھا جب جانے لگے کہ ابھی گرمی بہت ہے, پھر جائیں گے, واپس آ گئے. اور اسی طرح کے جو ہیں جو اپنا اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کو اور گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ بھی ایسی بہانے کرتے ہیں کہ صاحب معاشرہ ایسا ہے، ہم کیسے اگر ہم اکیلے رہ جائیں گے معاشرے میں تو اکیلے کیسے زندہ رہیں گے، اور ساری دنیا میں جب بے حیائی اور یعنی ہے ہم کس کس سے الگ کٹ ہو کے سارے معاشرے سے کٹ کے کیسے رہ جائیں گے، یہ سب ہیلے ہیں. اسی دنیا میں قیامت تک ایسے رہیں گے لوگ جو کہ حجت ہوں گے قیامت کے دن، جو لوگ کہیں گے کہ ہم کہ دنیا ایسی تھی جیسے قرآن پاک کی آیت میں کہ ہم سے مغلوب ہو گئے پھر معاشرہ ایسا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو حجت کے طور پہ پیش کریں گے کہ یہ بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، یہ بھی تو انہوں نے یہ کیسے دین پہ چلے اگر ناممکن تھا جسے تم ناممکن کہتے، تو یہ ہیلا سازی وہ نہیں کرتے. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں اللہ کے ہر حکم سے، جس کا شعر ہے تیرے حکم کے تیغ سے میں ہوں بسمل اور شہادت نہیں میری ممنون خنجر، خنجر کی ممنون نہیں ہے، آپ کے حکم پر ہی میں قربان ہوتا ہوں.
لطف سر دینے میں ہے جاں باز کو، کب ہوس اس کی ہے ہیلا ساز کو.
حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں بھی گورنمنٹ اور جس کے ہر محکمے میں آپ کو ایسا آدمی ملے گا جو داڑھی والا شریعت پہ چلنے والا ہوگا. حضرت فرمائیں یہی لوگ حجت کے لیے پیش کیے جائیں گے کہ یہ بھی تو پی آئی اے میں تھا اور یہ بھی تو ڈاکٹر تھا، یہ بھی تو انجینئر تھا، یہ کیسے اگر جس کو تم ناممکن سمجھ رہے تھے تو یہ اسی ناممکن ماحول میں اس نے کیسے اس کو ممکن بنا دیا، اگر ناممکن ہوتا تو یہ بھی ویسے ہی ہوتے. معلوم ہوا کہ تم نے جان بوجھ کے عمل نہیں کیا.
سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو.
ساز سے مراد یہ کہ جو زمانے کے اوپر اپنے بنانا چاہتے ہیں، اپنا زمانے کے مطابق ڈھلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کار بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، سینکڑوں غموں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی شاخ ہیں انہیں کوئی غم ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا غم ہوتا ہے. اور اللہ کا غم ثانی فرمایا ایسا ہے عصائے موسوی جیسے تھا کہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا غم دنیا کے تمام غموں کو کھا جاتا ہے. اسی لیے اہل اللہ جو ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہر حال میں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، دل تک ان کا غم نہیں پہنچتا. جس کو حضرت والا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ان کا دل غم پروف ہوتا ہے جیسے سویٹزرلینڈ کی واٹر پروف گھڑیاں، جیسے واٹر پانی میں ڈال دو اس پانی میں پڑی ہوئی نظر آئے گی لیکن اثر کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے جو غم رکھتے ہیں سارے غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں.
چلو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو.
حضرت والا فرمایا کہ جب یہاں حضرت پھول پوری کے ساتھ پاکستان ہجرت کر رہے تھے تو ویزا لینے کے لیے جب تشریف لے گئے حضرت والا، تو تو اس وقت یہ شعر ہوا تھا. حضرت پھول پوری کو بہت زیادہ پسند تھا, حضرت اپنا کلام پڑھ کے سناتے تھے, بعض اشعار پہ حضرت پھول پوری رونے لگتے تھے.
لطف سر دینے میں ہے جاں باز کو, کب ہوس اس کی ہے ہلا ساز کو. عشق تو انجام کو پہنچے گا کب, عشق تو انجام کو پہنچے گا کب. ایک مدت ہو گئی آغاز کو, ایک مدت ہو گئی آغاز کو.
بس یہ عشق کی انتہا چاہتا ہے اللہ, جلدی سے اللہ تک پہنچ جاؤں. حضرت نے حضرت پھول پوری سے, کیونکہ مزاج عاشق کا اللہ کے طالب کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. تو یہاں جتنا اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو سکتا ہے, دیدار تو نہیں ہو سکتا لیکن ایسا قرب نصیب ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے اہل اللہ کو کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, گویا ہوتا ہے, دیکھتے نہیں ہیں گویا دیکھتے, ایسا ایمان نصیب ہو جاتا, ایسا قرب نصیب ہو جاتا ہے. صرف محسوس ہی نہیں کرتے, وہ پاتے ہیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو. تو کیا کہہ رہا تھا, ہاں دلے بیتاب کی, تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ کب جو ہم تکمیل تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے. اس لیے اس کی حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ سالک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اللہ تک پہنچ جائے. حضرت نے اپنے شیخ کو لکھا تھا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں کب تک اللہ مجھے چاہتا ہے کہ جلد اللہ تعالیٰ کو پا جاؤں. تو حضرت پھول نے لکھا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تک بندہ پہنچتا ہے دھیمی چال سے, رفتہ رفتہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ایک دم سے ہر ایک کے اندر صلاحیت ایسی نہیں ہوتی کہ ایک دم سے پہنچ جائے. یعنی جیسے کسی کو ایسی کوئی غریب آدمی ہو اور اس کو ایک لاکھ روپیہ کیا معلوم ہو جائے کہ آج اس کو ایک لاکھ روپیہ مل گیا تو اسی وقت آٹھ پھیر ہو جائے کہ نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اپنے قرب کے منازل طے کراتے ہیں.
عشق تو انجام کو پہنچے گا کب, ایک مدت ہو گئی آغاز کو, ایک مدت ہو گئی آغاز کو. درد دل جو اور بھی افزوں کرے, درد دل جو اور بھی افزوں کرے, ڈھونڈتا ہوں ایسے چارہ ساز کو, ڈھونڈتا ہوں ایسے چارہ ساز کو.
درد کا علاج تو طبیب اور ڈاکٹر کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ درد اللہ کی محبت کا ایسا ہے کہ میں ایسے چارہ ساز کو ایسے کو تلاش کرتا ہوں جو اس درد کو اور بھی زیادہ بڑھا دے, اللہ کی محبت اور اشد ہو جائے.
درد دل جو اور بھی افزوں کرے, درد دل جو اور بھی افزوں کرے, ڈھونڈتا ہوں ایسے چارہ ساز کو. تیرے خاموشی لیے ہے فکر دوست، تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو.
والوں کی خاموشی بھی ہادی ہوتی ہے، اس سے بھی ہدایت ہوتی ہے. تقریر سے تھوڑی ضروری ہے، صحبت ضروری ہے. وہ صحبت جو ہے اہل اللہ کی، جہاں اگر ان سے مناسبت ہے تو اس کی خاموشی بھی ایسا ہی فائدہ کرے گی جیسا ان کی تقریر کرتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فون پہ بات کرتے ہیں کہ حضرت آج بیان ہوگا یا نہیں، تو فرماتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیان کے لیے آتے ہیں، بیان کرنے والے کے لیے نہیں آتے. یہ وہی لوگ پوچھتے تھے کہ جن کو مناسبت پوری نہیں تھی، جو بیان کے عاشق ہیں، صاحب بیان کے عاشق نہیں. اگر صاحب بیان کے عاشق ہوگا تو اسے فکر نہیں ہوگی بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اس کو تو ان کی دیدار ایک جھلک سی، اس کی روح کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اسی لیے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، بہت زبردست ان سے اللہ نے کام لیا. الہ آباد میں آ گئے تھے اپنے سے، بہت وہاں ساری بدعت ختم ہو گئی ان کی برکت سے. پھر آخری سفر بمبئی کا ہوا تھا، جہاں پر اس میں جہاز میں انتقال ہوا، اس میں پانی کا جہاز تھا، اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا اور لاش اس میں پانی میں ڈالنی پڑی تھی. اس میں وہاں سعودیہ گورنمنٹ کو فون کیا، انہوں نے پورا اہتمام کیا، مگر پہنچنے میں دیر ہو گئی. تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کو پانی میں ڈال دیا جائے، پانی میں دفن کر دیا جائے. تو ایسا ہی ہوا. اور یہ عجیب بات تھی کہ حضرت کو لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے ان کو کشف ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے والا، برسا برس پہلے سے تقریر کرتے کرتے بیچ میں پڑھتے تھے، بیچ میں شعر پڑھتے تھے کہ پھول کیا ڈالو گے تو غربت تربت پر میری، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے. خاک بھی نہیں ڈالے. تو ان کی مجلس علی گڑھ میں ہوئی عصر سے لے کے مغرب تک، اور حضرت بالکل خاموش ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولا، بالکل خاموشی کی مجلس تھی، سب خاموش بیٹھے. پھر جب مغرب کے قریب ہوا، اذان کے قریب، تو پھر حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے، کہ جس کو آج کی ہماری مجلس سے فائدہ نہ ہوا ہو وہ کل سے ہماری مجلس میں نہ آئے. دیکھیے مناسبت یہ ہے کہ صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ تقریر سے. تقریر سے مزید اور زیادہ آگ بڑھ جاتی ہے، لیکن اصل فائدہ اسی لیے صحبت کا حکم ہے کہ کونو ماس صادقین، یہ تو نہیں ہے کونو مال مقررین، کہ مقررین کے ساتھ رہو.
تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست، تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو. تیر کھانے کا مزہ پا کر کے عشق، تیر کھانے کا مزہ پا کر کے عشق، ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو، ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو.
کے محبت کے تیر کا مزہ جس کو مل گیا, جس کو تیر لگ گیا محبت کا تیر, تو پھر وہ تیر انداز کو جس نے تیر کو پھینکا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر وقت اس کو تلاش کرتا ہے کہ جس نے تیر مارا ہے وہ کہاں ملے گا, اس کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے, اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے, نماز و روزہ کرتا ہے, گناہ چھوڑتا ہے, اس لیے یہی تلاش کرنا ہے, یہی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے. ابتغوا من فضل اللہ, اسی صحابہ کے لیے فرمایا, کیا ہے وہ آیت پوری, یبتغون فضل من اللہ ورضوانہ, صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی, حضرت پھر بھی اس کا ترجمہ ہی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رضا کو سونگتے پھرتے ہیں کہ کہاں ملے گی, اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. یہی تیر لگنے کی علامت ہے کہ تیر انداز کو تلاش کرتے لگ گیا, دنیا کے تیر اندازوں سے تو آدمی اس جان سے بچا کے بھاگتا ہے, لیکن یہ تیر ایسا ہے جس پہ جان فدا کرتا ہے, اللہ کی محبت کرتا ہے. چلی
تیر کھانے کا مزہ پا کر کے عشق, تیر کھانے کا مزہ پا کر کے عشق, ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو, عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم, عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم, چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو, چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو.
سمجھ میں اس کا بیان کیا کریں, یہ تو وجدانی چیز ہے, عشق کے پاؤں کو چومنے, محبت سے محبت کرنے لگے, ایسی محبت کہ اس محبت پہ سے محبت ہو جائے, جیسے حکیم امیر احمد صاحب نے کہا تھا, دو باتیں تھیں ان کی, ایک تو یہ کہا, کسی نے کہا کہ حضرت حکیم تھے مگر بہت مضبوط تھے, حضرت کے خلیفہ بھی تھے, تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ گناہ چھوڑو یہ چھوڑو اور غیر شرعی تقریبات میں شرکت نہ کرو, فوٹوگرافی نہ کراؤ, میوزک نہ سنو, تو سارا معاشرہ تو اس میں مبتلا ہے, ایک چنا اکیلا چنا کیا بھار پھوڑ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ ہاں بھار تو نہیں پھوڑ سکتا, خود تو پھوٹ سکتا ہے, خود تم فدا ہو جاؤ اللہ پہ بس, اور کیا. اور دوسری بات یہ فرمائی حضرت, ہمارے دیکھو مظلوم کی باتیں ہیں, یہ سیدھی سادی باتیں مگر دل کو لگنے والی, فرماتی ہیں کہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ محبت خود صحابہ سے محبت سیکھے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے.
عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم, عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم, چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو, چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو, خاک پہنچے اڑ کے تار شیبری, خاک پہنچے اڑ کے تار شیبری, کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو, کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو.
یعنی یہ مٹی کا جسم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے, اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, تو یہ خاک جو ہے عرش اعظم پہ پہنچ جاتی. اندہ ملیک کی مقتدر, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوں گے, یعنی وہ اتنے مقرب ہو جاتے ہیں کہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں. دنیا ہی میں رہتے ہوئے وہ ان کی پرواز عرش تک ہوتی ہے, ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتے ہیں, ان کی جان ہر وقت عرش اعظم کا طواف کرتی ہے, یعنی قرب خاص سے مشرف رہتی ہے.
خاک پہنچے اڑ کے تار شیوری, کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو.
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے.
آہ جس میں ذوق جانبازی نہ ہو, آہ جس میں ذوق جانبازی نہ ہو, چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو, چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو.
جس میں دل تو فدا کرتا ہے, بہت دعوے بھی کرتا ہے محبت کے, لیکن اپنا دل بازی کرتا ہے, دوسرے غیر اللہ پر دل فدا کرتا ہے, تو ایسے دل بازوں کو چھوڑ, بلکہ وہ جان بازوں کو تلاش کر جو اللہ پر جان فدا کرنے کے. دل فدا کرنا آسان ہے, جان فدا کرنا مشکل ہے. اچھا آگے سے ماشاء اللہ اب کتاب دے دو. معارف ربانی ہے, تیسرا سفر ریونین کا حضرت والا کا, اس کے منفردات. بے وقوفوں کا مرض, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بازی بے وقوفوں کا مرض ہے, کیونکہ بدنظری سے وہ مل تھوڑی جائے گی, لہذا ان حسینوں کو دیکھنا بے وقوفی ہے یا نہیں, کہ ملنا نہ ملانا مسلم دل کو جلانا. حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ پنجاب کا ایک نیا شادی شدہ جوڑا ریل کے ڈبے میں بیٹھا تھا, اور سامنے دوسری ریل میں ایک بدنظری کا مریض بیٹھا تھا. وہ بار بار اٹھ کر اس نوجوان پنجابی کی بیوی کو دیکھتا تھا. اس نوجوان کو غصہ آیا اور وہیں سے چیخ کر کہا کہ ابھی خبیث خبیث کے بچے میری عورت کو کیوں دیکھتا ہے, لاکھ دیکھ لے مگر تجھے ملے گی نہیں, رات کو میرے ہی پاس سوئے گی. حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے باز میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ واقعی بدگمائی کا گناہ احمقانہ ہے کہ ملنا ملانا کچھ نہیں اور اللہ کا غضب مفت میں مول لینا. لیکن شیطان کہتا ہے کہ دوزخ تو ادھار ہے, گناہوں سے نقد مزہ لے لو, لیکن اس سے کہہ دیجئے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک نقد دوزخ شروع ہو جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً لَنْكَا کا عذاب شروع ہو جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے. اللہ جس سے ناراض ہو اس کی زندگی اسی وقت تلخ ہو جاتی ہے. فائے تعقیبیہ ہے, فَإِنَّ بِ فائے تعقیبیہ ہے, یعنی جیسے ہی گناہ ہوا اور دل میں پریشانی آئی یہ بھی ایک دوزخ ہے. اسی طرح جو تقوی اختیار کرتا ہے اور نظر بچاتا ہے تو اسی وقت حلاوت ایمانی اس کے دل میں اتر جاتی ہے. ذرا کوئی عمل کر کے تو دیکھے کہ دل کو کیسی حلاوت ملتی ہے. یہ دنیا کی جنت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا نام رکھا ہے. جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ہر وقت اللہ تعالی کی حضوری قلب میں رہنا، یہ وہ جنت ہے جو متقی بندوں کو دنیا ہی میں عطا ہو جاتی ہے، جس سے وہ ہر وقت ایک کیف اور مستی میں رہتے ہیں، ان کے دل کی خوشی کے عالم کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اللہ بے مثل ہے، ان کی عطا فرمودہ کیف و سرمستی بھی بے مثل ہوتی ہے، ہم اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ نور تقویٰ سے جو حلاوت ایمانی قلب کو نصیب ہوتی ہے، اس حلاوت کی مثال ہم دنیا میں کسی چیز سے نہیں دے سکتے، نہ شہد سے، نہ شکر سے، نہ ملیدے سے، نہ حلوے سے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات میں بے مثل ہے، تو ان کی قرب کی لذت کی بھی کوئی مثال نہیں۔ خود فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، ہمارا کوئی کف اور ہمسر نہیں، اور لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ تعالی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو ان کے نام کی مٹھاس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کی لذتوں سے مافوق اور بالا تر ان کے نام کی لذت ہے، جس کو دل ہی میں محسوس کرتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے۔ اور یہ قرب کی جنت تو اللہ کے عاشقوں کو اس دنیا میں ملتی ہے، جس کو صوفیاء نے جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا فرمایا، اور آخرت کی جنت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی کا دیدار ہے، جنت فی العقبہ بلقاء المولا، یعنی اللہ تعالی کی دوسری جنت ہے آخرت میں، اور وہ ہے اللہ تعالی کا دیدار، یہ جنت کی روح ہے، اللہ کا دیدار حاصل جنت ہے۔ اسی لیے تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کو دھمکی دی ہے کہ قیامت کے دن ہم تم کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ آیت اللہ کی شان محبوبیت کی دلیل ہے، کیونکہ آج تک دنیا کے کسی حاکم نے مجرموں کو یہ سزا نہیں سنائی کہ ہم تمہیں اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے، کیونکہ وہ حاکم محض ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے، اور اگر کوئی حاکم یہ اعلان کرے کہ ہم تمہیں اپنا دیدار نہیں کرائیں گے تو مجرم کہیں گے کہ تیری صورت پر جھاڑو پھرے، تو بس ہماری سزا معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محبوب ہیں، جو ان سے محجوب ہو گیا بہت بڑا محروم ہو گیا، اسی لیے اپنے دیدار سے محجوبی کو موقع سزا میں بیان فرمایا، اپنے دیدار سے محرومی کو اور چھپا لینے کو سزا کے موقع پہ بیان فرمایا، یہ سب سے بڑی سزا یہ ہوگی۔ اس وقت کا یہ مضمون ہدایت اور تقویٰ حاصل کرنے اور ولی اللہ بنانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ عمل کرو، اور اگر عمل نہ کرو تو لاکھ برس کسی شیخ کے ساتھ رہو اور لاکھوں ملفوظات یاد کر لو، بلکہ جامع الملفوظات، کاتب الملفوظات اور ناشر الملفوظات بھی ہو جاؤ، لیکن خود ولی اللہ نہیں بنو گے، تمہاری باتوں کو پڑھ کر اور عمل کر کے دوسرے ولی اللہ بن جائیں گے، اس لیے خود بھی عمل کیجئے، انسان سوپ اور یخنی پکائے اور خود نہ پیئے تو کمزور رہے گا یا نہیں؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا علم کو نشر کرتے ہیں اس سے زیادہ پہلے ہم اس پر عمل کریں، اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، جو خود با عمل ہوتا ہے اس کی بات میں اللہ تعالی اثر ڈال دیتے ہیں، اور اگر بدعمل انسان واز کہے گا یا ملفوظات شائع کرے گا تو اس میں وہ اثر نہیں ہوگا جو اہل تقویٰ کی بات میں اللہ تعالی ڈالتے ہیں۔ اب دعا کیجئے کہ اے اللہ، جو کچھ ہم سنتے ہیں اختر بھی محتاج ہے اس پر عمل کرنے کا، اے اللہ ان دونوں آیتوں پر عمل کی توفیق دے دے، ہم ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی نہ کریں، تاکہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کے عذاب سے ہم سب کو نجات اور حفاظت نصیب ہو، اور اے اللہ اعمال صالحہ کی برکت سے وہ بالوت حیات عطا فرمائیے جس کا آپ نے فلانحیینہ حیات طیبہ میں وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ یہ دونوں نعمتیں ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو عطا فرما دے. اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے. حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ سینٹ پیئر خانقاہ کے لیے روانہ ہو گئے. 23 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 11 ستمبر 1993 عیسوی بروز ہفتہ. آج صبح 11:30 بجے مولانا عمر فاروق صاحب ایکر کے کمرے میں آئے. ایکر سفر نامہ لکھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ مولانا رشید بزرگ صاحب آئے تھے اور حضرت والا کے ساتھ ابھی ابھی لی مارک کی پہاڑیوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور حضرت والا دامت برکاتہم نے ایکر کے لیے فرمایا ہے کہ مولانا داؤد کے ساتھ آ جائے. مولانا داؤد صاحب کو ضروری کاموں سے فارغ ہو کر تقریباً 12 بجے خانقاہ سے روانہ ہوئے. کار میں ان کے ساتھ ایکر اور الیاس صوفی صاحب تھے. مولانا عمر فاروق اور حسن پٹیل صاحب ہم سے پہلے جا چکے تھے. تقریباً 10 منٹ بعد ہماری کار پہاڑی راستوں سے گزر رہی تھی. آج موسم قدرے گرم تھا اور پہاڑ کی چوٹیوں اور پہاڑ کی سیر کے لیے نہایت موزوں. جتنی بلندی کی طرف ہم بڑھتے جاتے تھے منظر خوشنما ہوتا جاتا تھا. دور نیچے سمندر نظر آ رہا تھا اور چاروں طرف سبزے سے لدے ہوئے بلند قامت پہاڑ اور ان کے وسیع قدرتی سبزہ زار گویا زمین پر مخمل بچھا ہوا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے کی کوہ پیمائی کے بعد پہاڑوں کی بلندیوں پر سرو قد درختوں کی قطاریں نظر آئیں اور نہایت ہلکا کوہر سبز پوش پہاڑوں پر مثل آنچل کے گر رہا تھا، لیکن اتنا ہلکا تھا کہ منظر صاف نظر آ رہا تھا. ایک بجے کے قریب ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے اور الحمدللہ وہاں محبی و محبوبی مرشدی عارف باللہ حضرت والا دعوت برکاتہم کو پا لیا. ورنہ اب تک ان منازل میں ایکر کو کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا. حضرت والا کے بغیر ایکر کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور دوستوں کے ساتھ بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے. اور ایکر کو اپنے یہ شعر یاد آ رہے تھے جو کسی زمانے میں حضرت کی یاد میں کہے تھے. سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلدے بری، اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے. پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے. اس مقام کا نام فرانسیسی زبان میں فینٹس ہے. اس کا ترجمہ ہے کھڑکی، کیونکہ یہ پہاڑ اتنی بلندی پر ہے کہ یہاں سے تمام پہاڑوں کی چوٹیاں ایسی نظر آتی ہیں جیسے بلند چھت کی کھڑکی سے میدان. علاوہ ری یونین کے بلند ترین سیاہ پہاڑ کے کہ وہ اس سے بھی بلند ہے. حضرت والا نے ایکر سے فرمایا کہ وہاں سامنے جا کر دیکھو کیا منظر ہے، اور اللہ تعالی سے جنت مانگ لو. یہ دنیا فانی جب ایسی حسین بنائی ہے تو جنت کیسی ہوگی؟ یہ پہاڑ اور درخت اور یہ خوشنما مناظر تو زلزلہ قیامت کی زد میں ہیں. ایک دن قیامت کا زلزلہ ان کو ختم کر دے گا. لہذا اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو کہ اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور ان اعمال کی توفیق بھی جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں اور ان اعمال سے بھی جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. جنت کا ہمارا استحقاق نہیں ہے، لیکن دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں ہے. اس لیے بدون استحقاق محض اپنے کرم سے ہم سب کو جنت نصیب فرما دیں، آمین. ایکر نے آگے بڑھ کر جب بلندی سے نیچے کی طرف دیکھا تو اتنا حسین منظر پہلے کبھی نگاہوں سے نہیں گزرا تھا. نیچے سبز پوش پہاڑوں کے ساکت و خاموش عظیم القامت خیمے جا بجا پہلو بپہلو گڑے ہوئے تھے، اور گہرائی در گہرائی میں سانپ کی طرح بلکھاتی ہوئی سڑکیں اتنی چھوٹی معلوم ہو رہی تھی جیسے بچوں کے کھلونے ہوں. اور سامنے ریونین کا سب سے بلند اور طویل و عریض سیاہ پہاڑ جس کی بلندیاں کوہرا آلود تھیں. یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پر کوئی بادل ہے اور چاروں طرف ایک ہو کا عالم. کان لگا کر غور سے سننے سے دور دراز چشموں کی ہلکی ہلکی دلکش آواز فضا کی خاموشی کی ہمنوا تھی اور سارے مناظر پر تنہائی برس رہی تھی. اور کسی شاعر نے شاید کسی ایسی خیالی بستی کے لیے یہ شعر کہے تھے جو اس وقت احقر کو یاد آ رہے تھے. آفاق کے اس پار ایک اس طرح کی بستی ہو صدیوں سے جو انسان کی صورت کو ترستی ہو اور اس کے مناظر پر تنہائی برستی ہو. یوں ہو تو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل. موسم میں خوشگوار ہلکی سی خنکی تھی. اب کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی. اس منظر کے عین مقابل میں زمین پر دریاں اور چٹائیاں بچھا دی گئیں اور چائے بسکٹ مٹھائی اور پھل وغیرہ سے ضیافت کی گئی جو مولانا داؤد صاحب ساتھ لائے تھے. ضیافت سے فارغ ہو کر حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ میرے وہ اشعار پڑھو جو یہاں آنے سے کچھ دن پہلے کراچی میں ہوئے تھے. جیسا بھی ہو بے تکلف درد دل سے پڑھیے. حضرت والا کے اشعار کے مطابق احقر نے ترنم سے وہ اشعار پڑھے. منور کر دے یارب مجھ کو تقویٰ کے معالم سے تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے. علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے. اندھیرے بے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے. جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے. کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے. حضرت والا نے فرمایا کہ مغانم کے معنی ہے غنیمت یعنی اللہ تعالی کو بھول کر جس نے اپنی آخرت تباہ کر لی اگر وہ دنیا میں بادشاہ ہو گیا وزیر ہو گیا بہت بڑا تاجر ہو گیا تو بھی کیا فائدہ. پھر فرمایا کہ پڑھنے والے کو بھی داد دو اور یہ بھی دیکھو کہ یہ درخت اپنی قطاروں کے ساتھ ہم لوگوں کے کلام کو سن رہے ہیں. پھر احقر نے اگلا شعر پڑھا. نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے. اور کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نارزن بھی ہو تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے. اس شعر کے متعلق فرمایا کہ یہ بالکل الہامی ہے یعنی میرے دماغ کو اس میں بالکل دخل نہیں. رات کو 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو یہ مصرہ میری زبان پر تھا کہ جاری تھا اس کو میں نے بنایا نہیں. کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نارزن بھی ہو آسمان پر وہ آہ بارگاہ حق کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ رحم کیجئے ظالموں کے مقابلے میں میری مدد کیجئے. آہ سوزاں تو بہت لوگوں نے استعمال کیا ہے. آہ سوزندہ کی لغت شاید زمین پر پہلی بار اختر نے استعمال کی ہے. آہ سوزندہ یعنی وہ آہ جو جلا ڈالنے والی ہے یعنی یہ میری آہ جلانے والی ہے جدھر سے گزرے گی ظالموں کو جلا کر خاک کر دے گی. کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہو فواں اس میں دھواں اٹھا نشیمن سے یہ کہہ سیاد ظالم سے. کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے. حضرت نے فرمایا کہ جزاک اللہ خیرا بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ درد دل سے پڑھا. جو شعر زیادہ درد دل والے تھے ان کو کئی بار پڑھا یہ سمجھ کی بات ہے. آخر 20 سال سے رات دن میرے ساتھ ہیں. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ یہ مناظر لاکھ حسین ہوں لیکن ایک دن فنا ہونے والے ہیں. قیامت کا زلزلہ ان کو تباہ کر دے گا، لہذا ان سے دل نہ لگاؤ، حسن تباہ سے بس نباہ کر لو، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لو، اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. ابن ماجہ کی حدیث ہے. ایک نے عرض کیا کہ حضرت والا نے ایک بار فرمایا تھا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. اس ارشاد مبارک کو ایک نے منظوم کر دیا تھا. اگر اجازت ہو تو یہاں کے احباب کو سنا دوں. حضرت اقدس نے فرمایا کہ ضرور سناؤ. پھر ایک نے یہ ملفوظ منظوم سنایا جس کو سب حضرات نے پسند فرمایا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. ایک اس وقت سوچ رہا تھا کہ دنیا دار تو ان رنگین مناظر کو دیکھ کر اللہ کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں اور ان مناظر کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن واہ رے میرے شیخ، ان مناظر کو دیکھ کر ان کو اللہ اور زیادہ یاد آ رہا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے غافل نہیں ہونے دے رہے. یہ وہ تربیت ہے جو اوراق کتب نہیں دے سکتے، بلکہ کوئی سوختہ جان ہی دے سکتا ہے. آہ وہ لوگ جنہوں نے کتب خانوں ہی کو کافی سمجھا اور کسی اللہ والے پر جان فدا نہ کی، ان کو علم کی روح اور علم کی مٹھاس حاصل نہ ہو سکی. اس وقت حضرت والا کے اس شعر کا مطلب اللہ کے فضل سے سمجھ میں آیا. کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں، جو ہو اللہ کا عالم، ملو تم ایسے عالم سے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو تو زندگی کا لطف بھی نہ ملا، لطف جینے کا اسے حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں. لطف جینے کا اسے حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں. اللہ تعالیٰ اقدر کو اور ہم سب کو حضرت اقدس دامت برکاتہم کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرمایا. اس کے بعد حضرت والا نے ان اشعار کو سنانے کے لیے فرمایا جو آج صبح ہی حضرت اقدس پر واضح ہوئے تھے، جن میں نہایت درد بھرے نعت کے اشعار بھی ہیں. کیا جی کچھ کہنا ہے؟ ابھی کھانے میں تو آج دیر ہے نا. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا، پا گیا وہ بہار وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یعنی وطن کا چھوڑنا ہجرت، خالی ہجرت نہیں ہے، اصل ہجرت ہے گناہوں کو. المہاجر من ہجر السوء، مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا. یہ ہے یہ فیضان آہو فغاں دیکھ لو، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. فرمایا کہ ایک بات سنو، مدینہ شریف میں روضہ پاک کے اندر زمین کے جس ٹکڑے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس میں مبارک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ حصہ زمین کعبے سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے، عرش اعظم سے افضل ہے. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن. فرمایا یعنی ہم دل سے وطن زندہ باد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا دل تو مدینے میں ہے. ہوں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن. نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. فرمایا کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کے مجمع میں کوئی سب سے بڑا ولی اللہ ہو تو جیسے چمن میں پھول تو بہت سے ہیں لیکن جس کی نسبت سب سے زیادہ قوی ہے وہ گویا چمن میں رشک چمن ہے. اور روز و شب ہے یہ اختر کی آہو ہوگا بخش دے روز محشر مجھے ظلمینن. دو بج رہے تھے ابھی زہر کی نماز بھی نہیں پڑی تھی اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور فضا بھی آہستگی سے بدل رہی تھی. سامنے ریونین کے سب سے بلند پہاڑ کی چوٹیوں کو کوہر کی سرمئی چادر کبھی چھپا لیتی کبھی ہٹ کر نمایاں کر دیتی. لوگوں نے کہا کہ کچھ دیر میں کوہر زیادہ گرنے لگے گا لہذا اپنی اپنی کاروں میں سب لوگ سوار ہو گئے اور سینٹ پیئر خانقاہ کے لیے روانہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر ایک عجیب استدلال. حضرت اقدس دامن برکاتہم کی اگلی سیٹ پر کار کی اگلی سیٹ پر تشریف فرما تھے اور مولانا داؤد کار چلا رہے تھے. اعتبار فاروق اور مولانا فاروق پچھلی سیٹ پر تھے. تھوڑی دیر بعد جب کار پہاڑ کے پرپیچ راستوں سے گزر رہی تھی تو حضرت اقدس دامن برکاتہم نے احقر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیمے میں تھے, صحابہ آپ کی پاسبانی کر رہے تھے. یہ نازل ہوتے ہی آپ نے خیمے سے چہرہ مبارک نکالا اور پاسبانی کرنے والے صحابہ سے فرمایا کہ اب آپ لوگ جائیے, اللہ تعالی نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو اس کے دل میں دغدغہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ کافر آ کر مجھے قتل کر دیں, لہذا وہ کبھی ایسا اعلان نہ کرتا. یہ آپ کی نبوت کی بہت اہم دلیل ہے. اس آیت کے نزول کے بعد پھر کبھی آپ نے پہرہ نہیں لگانے دیا. اللہ پر اتنا یقین اللہ کے سچے نبی ہی کو ہو سکتا ہے. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی کی عجیب تشریح. شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد فرمایا کہ یہاں کی سڑکوں پر بے حیائی کے ساتھ مرد و عورت کا اختلاط ہے, بس اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا کر یہ پڑھو الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حدیث کی ترمذی کی حدیث ہے, یعنی جس کے معنی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے مجھے عافیت میں رکھا جس میں یہ مبتلا ہے اور مجھے بہت سے لوگوں پر مجھے اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی کہ میں اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس آفت میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہو گے. ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ عورت تمہاری بیوی ہے تو گھر میں عیش کرو, سڑکوں پر کیا لپٹا لپٹی چما چاٹی کرتے ہو. اس حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر عورت ہے, کیونکہ اگر تمہاری بیوی ہوتی تو تمہارے قبضے میں ہوتی, پھر کیوں بے صبری ہوتی؟ سڑکوں پر یہ حرکت علامت بے صبری ہے. اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے, جانور تو نہیں ہو کہ کتا کتی کی طرح جہاں چاہا جفتی کر لی. شکر کرو کہ اللہ تعالی نے ہم کو ایمان و اسلام عطا فرمایا اور اس بے حیائی سے بچا لیا, ورنہ کتے اور سور سے بدتر ہوتے. احقر نے عرض کیا کہ پاکستان میں ایک صاحب کہتے تھے کہ مغربی ممالک میں بد نظری کا مرض نہیں ہے کیونکہ اوریانی عام ہونے کی وجہ سے ان کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. لیکن احقر نے کل ہی دیکھا کہ ایک نوجوان انگریز ایک لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد حضرت والا نے مصرع فرمایا اس طرح حسینانہ نظر ڈال رہا ہے. پھر فرمایا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلے مصرع میں میں کیا کہوں گا. پھر دوسرا مصرع یہ فرمایا جیسے کہ کبھی میر نے مرغا نہیں دیکھا. حضرت والا دامت برکاتہ ہوں کہ مزاح سے کار میں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ ہنس پڑے. کافی وقت ہو گیا, ہم نے بھی جان بوجھ کے ایک مسئلہ سے دیر کی جو ہر ایک کو بتاؤں گا نہیں جو جن کو معلوم ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں اللہ قبول فرما لے، میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، استقامت آخری دم تک نصیب فرما دے. بس اچھا مرضی سب ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.